سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، یہ مضامین چل رہے ہیں تواضع اور تکبر سے متعلق. تکبر تو فرعونوں کا شیوا ہے اور رئیس المتکبرین ابلیس ہے، اور تواضع حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صفت ہے اور شان ہے. سارے ہی پیغمبروں نے آج دین کی ساری اپنائی ہے. حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر، آپ سے جب خلاف معاملہ ہو گیا تو آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. اسی طرح سے آپ کی امت میں پیغمبر، ان کے ماننے والے سچے، ان لوگوں کی بھی شان یہی ہے کہ وہ عاجزی انکساری ہی کرتے ہیں. اسی سلسلے میں کچھ مضمون باقی ہے، یہ سماعت فرمائیے. روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک طبق تھا جس میں گوشت کے ٹکڑے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل تشریف فرما تھے اور کھا رہے تھے. ایک عورت لاپرواہی کے عالم میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہیں جیسے غلام بیٹھتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں غلام ہوں اور غلامانہ انداز سے بیٹھتا ہوں اور غلاموں کی طرح ہی کھاتا ہوں. پھر اسے فرمایا کہ تو بھی کھا لے. کہنے لگی، میں اس شرط پر کھاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ سے کھلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے عطا فرمایا تو کہنے لگی، نہیں بلکہ اپنے منہ مبارک سے عطا کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں ایک ٹکڑا تھا جس میں پٹھا اور سخت گوشت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چبایا اور پھر نکال کر اسے دے دیا. راوی کہتے ہیں کہ اس عورت نے وہ لقمہ لے کر منہ میں ڈالا، اس کا پیٹ میں جانا تھا کہ اس پر حیا کا اتنا غلبہ ہوا کہ کسی طرف نظر نہیں اٹھا سکتی تھی، اور آج کے بعد اس کی کوئی نامناسب بات سننے میں نہ آئی تھی، حتیٰ کہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اس کو درست کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایسا عنوان اختیار فرمایا کہ جو بہت ہی عجیب و غریب عنوان ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں میں بہت ایسے حضرات گزرے ہیں کہ جنہوں نے کسی بھی بزرگ کا لقمہ کھایا اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ان کی کایا پلٹ گئی. حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، شروع شروع میں جب آپ بالکل تئی دستی کی زندگی گزار رہے تھے، آپ کے سامنے بہت سارے مسئلے مسائل تھے. اس وقت والد بھی چلے گئے، والدہ بھی چلی گئیں، اور ایک باغ اور ایک چکی آپ کے حصے میں آئی تھی، اسی میں آپ لگے رہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ تھا، ان کو بھیجا اور وہ آپ سے ملے. آپ بہت ہی محبت سے پیش آئے اور اس طرح سے ان کو اپنے باغ میں سے انگور کا خوشہ لا کر پیش کیا. انہوں نے انگور استعمال کیے اور کھا لیے، اور اس کے بعد آنا جانا رکھا. ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ بھائی، یہ دنیا تو آنی جانی ہے، یہ باغ تمہارے کب تک کام آئے گا، اور یہ تو فانی فانی ہے. اور اس طرح سے انہوں نے نصیحت کی تو آپ کے دل میں ایک بات بیٹھی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جیب سے ایک خشک ٹکڑا روٹی کا نکال کر اپنے ہاتھ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں رکھ دیا. بس آپ کے منہ میں گیا اور آپ نے اس کو چبایا وقتی طور پر تو ذرا مشکل محسوس ہوئی، لیکن اس کے اترتے ہی جو آپ کی کایا پلٹ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو جو مقام عطا فرمایا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. آپ نے وہ چکی بھی بیچ دی، باغ بھی بیچ دیا، اور اس طرح سے ساری دولت اللہ کی راہ میں لٹا دی. انہی بزرگ کے ساتھ میں حج کے لیے تشریف لے گئے، اور اس طرح سے وہاں حج کیا. حج کے دوران میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے قبولیت کا مژدہ سنایا گیا کہ ان کو ہم اپنا محبوب بناتے ہیں اور ہمارے یہاں یہ مقبول ہیں. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں پہنچے، اور وہاں جا کر انہوں نے کہا السلام علیکم یا سید المرسلین، تو وہاں سے جواب آیا وعلیکم السلام یا سلطان الہند. تو حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو ادھر سے بھی بہت زبردست اعزاز ملا، اور ادھر سے بھی آپ کو سلطان الہند بنا دیا گیا. اور اس کے بعد پھر آپ وہاں سے چلے، بغداد گئے، غزنی گئے، اور ملتان آئے وغیرہ، اور اس کے بعد پھر آپ اجمیر شریف آئے. تو بار کہ اس طرح سے اللہ پاک نے بزرگوں کے جھوٹے میں بھی بڑی زبردست برکت رکھی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں میں بڑے بڑے بزرگ ایسے گزرے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوئیں اور ان کی عنایتیں اور مہربانیاں ہوئیں. بتا رہے ہیں کہ دولہ میاں آ گئے، اور ان کے متعلقین تو پہلے میرے خیال میں نکاح پڑھا دیتا ہوں. تو غرض یہ کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بڑے بندے گزرے ہیں جنہوں نے اس طرح سے عاجزی انکساری اخلاص کو اپنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص مہربانی اور رحمت کی نظر فرمائی. اسی طرح سے بہت سے ایسے بزرگ بھی ہوئے ہیں کہ جن کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر پیدا کی، جب وہ کسی کی طرف دیکھ لیتے تھے تو کایا ہی پلٹ جایا کرتی تھی. ان تمام بزرگوں میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ گزرے ان سب میں یہ تاثیر پیدا فرمائی تھی کہ ان کی نظر کرم آدمی کی کایا پلٹ دیا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کی لاج رکھتے ہیں. جیسا کہ ان سے اس مضمون سے پہلے میں مضامین میں عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ایسے مقام عطا فرمائے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی آنکھ بن جاتے ہیں، کان بن جاتے ہیں، زبان بن جاتے ہیں، ہاتھ بن جاتے ہیں، پاؤں بن جاتے ہیں. بار کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی زبردست شان ہو جاتی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے ضد کر کے وہ ٹکڑا لیا اور آپ کے دست مبارک سے منہ میں گیا، تو ظاہر ہے کہ اس کے برکات زبردست تھے. اور جب اوپر سے ہی اس کی محرومی لکھی ہو تو وہ بات دیگر ہے. جیسا کہ منافقین کا عالم تھا کہ آپ کو دیکھتے بھی تھے، آپ سے ہاتھ بھی ملاتے تھے، آپ سے دعائیں بھی لیتے تھے، آپ کی باتیں بھی سنتے تھے، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن چونکہ دل سے پکے منافق تھے، دل سے پکے کافر تھے، اس لیے ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. مخلصین کی حالت یہ تھی کہ ایک مرتبہ بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو ایمان کی سعادت سے مالا مال ہو جایا کرتے تھے. رسوله الكريم اما بعد، آگے ارشاد فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تواضع اور ابجیت کو اختیار کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زمین کی کنجیاں دی گئیں اور مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ میں ابجیت والا نبی بنوں یا بادشاہت والا نبی بنوں۔ اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مجھے اشارہ کیا کہ تواضع اختیار کیجئے اور اب بنیے، تو میں نے نبی اور عبد ہونا اختیار کیا جو کہ مجھے عطا کر دیا گیا، اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں جس کے لیے پہلے زمین پھٹے گی اور میں ہی سب سے پہلا سفارش کرنے والا ہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی عاجزی سے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سربلندی عطا فرمائیں گے، اور جو کوئی بڑا بن کر اکڑتا ہے اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پست اور ذلیل کریں گے۔ شعر ہے، پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست، اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہیں۔ درخت میں جب پھل لگتا ہے تو کس طرح سے وہ جھک جاتا ہے اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ جھک جاتی ہیں وزن کی وجہ سے، اور جب خالی ہو تو اوپر کو لٹکا رہتا ہے۔ تو بہرحال انسان میں بھی اگر خوبیاں ہیں تو وہ عاجزی کی بنا پر جھک جاتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ظاہری طور پر آدمی کا تواضع کا اظہار کرنا، جی 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 کرنا، یہ کوئی تواضع نہیں۔ تواضع اصل دل کی ہے کہ آدمی کے دل میں عاجزی ہو، انکساری ہو، تو وہ ہے عاجزی انکساری۔ اسی سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے، آپ حضرات اس کتاب میں بھی وہ سنتے رہتے ہیں، لیکن وہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کافی مفصل ہے۔ تفسیر کے بہت بڑے امام گزرے ہیں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، بیوی بچوں والا تھا، دکانداری کیا کرتا تھا، عبادت کا وقت کم ملا کرتا تھا، اس نے اپنی بیوی بچوں کے حوالے کیا سارا کاروبار، اور اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ مجھے عبادت کے لیے کسی ایسی جگہ بٹھا دے جہاں کوئی بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس کو بیچ سمندر میں ایک چٹان ابھار کر اللہ پاک نے اس پر بٹھا دیا، اور اس میں ایک غار بنا دیا جس میں وہ رہا کرتا تھا، اور ایک درخت لگا دیا انار کا جس سے روزانہ ایک انار لگتا تھا اور وہ وہاں سے اس کو کھا لیتا تھا، چشمے کا پانی پی لیتا تھا۔ بیچ سمندر میں نہ ادھر ادھر سے کوئی آ سکے، نہ اوپر سے نیچے سے کوئی دیکھ سکے، وہ اللہ اللہ کرتا تھا، رات کو عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، دن کو عبادت کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی، دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو اس طرح سے جاگتا تھا، نماز میں لگا رہتا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری موت اس حالت میں آئے کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں، اور اسی حالت میں مجھے آپ قیامت تک رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مجھے کوئی کھائے بھی نہیں، نہ کیڑے مکوڑے کھائیں، نہ کوئی زمانہ گلائے مجھے، اور اسی طرح سے میں رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں اس کی منظور فرما لی، اور وہ وہاں 500 سال تک عبادت کرتا رہا۔ 500 سال کی عبادت کے بعد ذہن کے اندر اس کے ایک ایسی چیز پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ پیغمبروں سے سنتا رہا کہ اللہ کا فضل ہوگا تو کام بنے گا، اللہ کے فضل سے ہی آدمی جنت میں جائے گا، تو اس میں میرا اللہ کے فضل کا کیا دخل ہے، میری 500 سال کی شب و روز کی عبادت ہے وہ میرے کام آئے گی، اور اس طرح سے میں تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہا، تو اس کا مجھے وقت وہ ہے کہ میں اپنی عبادت کے اوپر نہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا کیا اس میں معاملہ ہے، اپنی اطاعت اور عبادت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ قیامت میں اٹھائیں گے, اور وہاں کا نقشہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے بیان کرایا. فرمایا کہ وہ سجدے کی حالت ہی میں ہے, اور اس جگہ اللہ پاک نے اس طرح سے جھاڑ جھنگاڑ اگا دیے ہیں کہ قریب کوئی چیز نہیں جاتی, نہ آدمی نہ کوئی جاندار, دہشت پیدا کر دی. تو اللہ کی قدرت اور زبردست شان ہے. تو بار کہہ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ کہنے لگا کہ اس میں آپ کے فضل کی کیا بات ہے, میں نے 500 سال کی شب و روز کی عبادت ہے, اس کی وجہ سے میں بخشا جاؤں گا اور جنت میں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتو اس کو جہنم کی طرف اس طرح لے جاؤ کہ جہنم سے تو دور رہے لیکن وہاں تک جہنم کی آگ کی لپٹیں آتی ہوں. جب وہ قریب کو لے کر گئے, جبکہ حالانکہ بہت دور تھا اس کے باوجود بھی جہنم کی آگ کی لپٹیں جب آ رہی تھی تو اس سے گلا خشک ہوا, گلے میں کانٹے پڑنے لگے, بڑا پریشان ہوا, جان پہ بننے لگی, تو اس صورت میں ادھر ادھر دیکھنے لگا. اللہ تعالی کی طرف سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جو کٹورا لیے ہوا تھا پانی کا. اس نے ان سے مطالبہ کیا کہ یہ کٹورا پانی کا مجھے دے دو. تو غیب سے آواز آئی, یہ کٹورا ایسے مفت میں نہیں ملتا, اس کی قیمت ہے. کہنے کا کیا قیمت ہے؟ کہا کہ 500 سال کی شب و روز کی عبادت. کہنے لگا کہ میری عبادت دے دو. فرشتہ نے کہا میری تو جان پہ بن رہی ہے. اور اس کے بعد بس وہ کٹورا لے کے پیا, گھٹا گھٹ سکون ہو گیا, پھر دوبارہ وہی کیفیت شروع ہوئی. تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے لا کے کھڑا کیا اس کو کہ اب بتا بھائی, ہم نے تو تیرے لیے بہت کچھ انتظام کیے, تجھے روزانہ ایک انار دیتے رہے, ہم نے اس کا حساب نہیں لیا, تجھے بینائی دی اس کا حساب نہیں لیا, تجھے سانس دی اس کا حساب نہیں لیا, اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں گنوائی. اور فرمایا کہ تیری 500 سال کی عبادت صرف جو ہے نا ایک کٹورا پانی کی قیمت, اب بتا تو کہ آگے تجھے بھیج دیں جہنم کے اندر کہ نہیں. تو کہنے لگا معافی چاہتا ہوں یا اللہ, بہت غلطی ہو گئی. تو بہرحال اللہ پاک نے فضل فرما دیا, پھر اس کو جنت میں بھیجیں گے. تو میرے محترم دوستو بزرگو, آج بھی ان کی ساری اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. بہت بڑی تعداد میں اس امت کے اندر ایسے ایسے حضرات ہیں جو بہت ہی زیادہ عبادت گزار, وفاشہار, اور بہت ہی زیادہ آج دین کے ساری کرنے والے, اپنی ابدیت کا اقرار اور اظہار کرنے والے. اللہ تعالیٰ بھی ان پر خاص مہربانی کی نظر فرماتے ہیں. میرے محترم دوستو, ہمیں آپ کو بھی تکبر اور بڑائی جو ہے نا زیب نہیں دیتی. کئی دفعہ مضمون میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک شخص تھا بڑا خوبصورت نوجوان, کڑیا نوجوان تھا بڑا خوبصورت, ایک جامع مسجد میں کھڑا تھا تو دیکھنے والے نے دیکھا کیا اللہ کی شان ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت پیدا فرمایا ہے. تو اس پر اس نے متکبرانہ انداز سے کہا کہ آپ کیا تعجب کر رہے ہیں, خود اللہ تعالیٰ کو بھی تعجب ہے کہ میں نے کیسا بندہ پیدا کیا. بس یہ کہتے ہی وہ گھٹنا شروع ہو گیا. لکھا ہے کہ ایک بارش کے قریب ہو گیا, اس کا رشتہ دار کوئی آیا اور اس نے اٹھا کر اس کو جیب میں ڈالا اور چلا گیا. تو آج یہ ان کی ساری بڑی پیاری چیز ہے, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آدمی کو سربلند کر دیتے ہیں, اور تکبر اور غرور جو ہے نا اس کی وجہ سے آدمی راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں آپ کو بھی تکبر زیب نہیں دیتا, لیکن بات بھی نہیں آتے. انسان کے پاس 2 پیسے آ جاتے ہیں تو وہ اچراتا ہے, اکڑتا ہے, آپے سے بار ہو جاتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے ہم چما دیگر نیس فن خا ہو جاتا ہے, اور بڑے بڑے دعوے کرتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, یہ بھول جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. سخی حسن قبرستان میں پیچھے کی طرف 2 بھائی ہیں, چھوٹے بھائی پہلے انتقال کر گئے, ان کی قبر اس طرح سے, اور بالکل ان کے سرانے بڑے بھائی کی قبر ہے. تو ہمارے ایک مرید ہیں, پڑھنے کے زمانے میں پڑھنے جایا کرتے تھے ادھر سے, تو ان کا دوست بھی ساتھ جاتا تھا پڑھنے کے لیے. اس نے ایک دن کہا کہ آؤ چلو قبرستان میں ذرا والد صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھتے ہوئے چلے. وہ لے کر گیا, کہنے لگا یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے تایا ہیں. میرے والد کا انتقال ہوا تو ہم سب چھوٹے چھوٹے تھے, تایا نے ہمارا سارا مال ضبط کر لیا, ساری جائیداد قبضہ کر لی, اور آج دیکھو کہاں پڑے ہوئے ہیں. انسان جو ہے نا وہ آپے کو بھول جاتا ہے تو اس کی شمت آتی ہے, اور ظاہر ہے کہ مٹی کے اندر جانا ہی جانا ہے سب کو. بڑے بڑے فرعون بھی آئے, قارون بھی آیا, شداد بھی آیا, اس طرح سے ان لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی, بڑائی کے مرتکب ہوئے, تو اس کی وجہ سے بالآخر ان کو بھی دنیا سے جانا ہی پڑا. اس روئے زمین پر بڑے بڑے عبادت گزار بھی آئے, اور بڑے بڑے فساق اور فجار اور کفار بھی آئے, اور ہر زمانے میں دونوں طرح کے لوگ رہتے ہیں. بڑے بڑے عبادت گزار بھی رہتے ہیں, بڑے بڑے فساق اور فجار اور کفار بھی رہتے ہیں. کفار جو ہیں وہ اپنی دنیا کے چکر میں مست و مگن رہتے ہیں, اور عبادت گزار جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں مست و مگن رہتے ہیں. دونوں کا ٹھکانہ بظاہر تو ایک ہی نظر آتا ہے, لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ اوپر سے دیکھنے میں تو قبریں ایک سی لگتی ہیں, لیکن اندر سے معاملہ مختلف. ایک کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ ہے, اور ایک کی قبر جو ہے جہنم کا گڑھا ہے. ہمیں آپ کو اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی قبر کو جنت کا باغ بنائیں, وہ کام کریں جن کی وجہ سے پریشانیاں نہ آئیں, نہ یہاں نہ برزخ میں نہ آخرت میں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کا معاملہ ہو. میرے پاس ایسے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں آتی ہیں جو بغیر لکھ پڑھ کے لاکھوں روپے اپنے دوست یاری کی اس میں دے دیتے ہیں کسی کو بھی, اور پھر مانگتے ہیں تو وہ دیتے نہیں. پہلے تو ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد جب زیادہ وقت گزر جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ دیا کس کو تھا, کس کے سامنے دیا تھا, کہاں دیا تھا, کب دیا تھا, وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر ہے کہ انسان بے بس ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی, آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سوئٹزرلینڈ کے یہاں جو ہے نا جمع کرنے والے تو بہت, لیکن اس نے کبھی کسی کو دیا نہیں. تو وہ سوئٹزرلینڈ ہی ہوتے ہیں جو لے کر دیتے نہیں. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آدمی, ابھی میں نے تھوڑے دن پہلے سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی دولت ہمارے یہاں اتنی جمع ہے کہ اگر وہ ساری پاکستان کو دے دی جائے تو فردن فردن جو ایک ایک فرد بہت بہت مالدار ہو جائے. لیکن وہ مل نہیں سکتا, مالدار کس طرح ہوں ہم لوگوں کے غریب غربا سارے بیچارے پریشان حال. آدمی لیتا ہے دبا دب دبا دب, چل بھائی ادھر جمع کراؤ, چل بھائی چل, اور اس کے بعد ایک دن آ کے حضرت ملک الموت جو ہے وہ گردن دبا دیتے ہیں, ٹیٹوا دبا دیتے ہیں, بس وہ سارا سب کچھ وہاں جمع رہ جاتا ہے. بعض بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں بہت ہی سبق آموز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, انسان کو سمجھ عطا فرمائی, اور اس کو بتا دیا کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, اور اس طرح سے نیک اعمال کرنے والے فائدے میں رہیں گے, برے کام کرنے والے گھاٹے میں رہیں گے, لیکن پھر بھی دنیا ہے. احساس نہیں ہوتا انسان کو. بہرحال یاد رکھیے کہ آدمی اپنا جو کچھ بھی کر کے جائے گا اس کو ملے گا وہاں پر. اچھا کرے گا تو اچھا ملے گا, برا کرے گا تو برا ملے گا. اور اس طرح سے جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرماتے ہیں اور فوقیت عطا فرماتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی بڑے اچھے اچھے حضرات بھی ہیں اور گزرے بھی ہیں. روئے زمین پر اچھے کام کرنے والوں کی بھی کمی نہیں, اور برے کام کرنے والوں کی بھی کمی نہیں. تو میرے محترم دوستو, ہمیں آپ کو کن لوگوں میں ہونا چاہیے اور کن لوگوں سے تعلق رکھنا چاہیے, اس کا احساس کریں, اور اپنی عاقبت کی فکر کریں, عاقبت کی تیاری کریں, آخرت کی تیاری کریں, اور اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندوں میں داخل اور شامل کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اچھے اچھے امتی موجود بھی ہیں اور گزرے بھی ہیں جو بہت ہی زیادہ احساس کرتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو معاملات کی صفائی کا بہت ہی زبردست اہتمام تھا, اور بزرگوں کے یہاں بھی ہوتے ہیں, لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں معاملات کی صفائی پر بڑا زور تھا, اور اس طرح سے آپ بہت ہی زیادہ ان چیزوں کا اہتمام فرماتے بھی تھے, اور اپنے مریدین کو تعلق والوں کو اس پر پکا بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک جگہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ کچھ آپ کے خاص ساتھی تھے، وہاں آپ نے قیام فرمایا، آپ کے خاص مرید جو تھے انہوں نے ایک مکان ہندو کا کرایہ پر لیا، چند دن ٹھہرنا تھا، چلنے کے وقت آپ نے فرمایا کہ حساب سب صاف کر لیا بھائی؟ جی ہاں سب صاف کر لیا. آپ کی نظر اس بات پر تھی کہ میں یہ دیکھوں کہ میرے مریدین جو ہیں انہوں نے کیا کچھ کیا اور معاملات میں مضبوط ہو گئے صفائی کے اندر کے نہیں. انہوں نے سب باتیں کہا. آپ نے پوچھا ان سے جو تیل لیا تھا دیے کے لیے اس کا معاملہ صاف کیا؟ جی ہاں. فلانا کام جو تھا اس کا معاملہ صاف کیا؟ جی ہاں. کرایہ دے دیا؟ جی ہاں. اور وہ ماچس کی تلیاں اس کا حساب کیا؟ جی. ان کے تو وہ تو چند ماچس کی تلیاں تھیں، اس کا کیا حساب؟ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے وہاں پوچھ لیں پکڑ لیں تو میں کہاں جاؤں گا. ظاہر ہے کہ ہندو نے تو بہت ہی عقیدت اور محبت سے یہ دیکھتے ہوئے کہ میاں جی آئے ہیں اور اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں، تو اس لیے انہوں نے گھر بھی دیا تھا اور سامان بھی لا لا کے دیتے رہتے تھے. تو بار کے باپ نے فرمایا کہ اس کا بھی حساب صاف کرو. چنانچہ مالک کو بلا کر پھر اس سے یہ ساری بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کے لیے بالکل معاف ہے، جب جا کے وہاں سے ہلے. اسی طرح سے آپ کے بہت ہی مرید خاص اور خلفائے اجل میں سے تھے حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ڈپٹی کلکٹری کو چھوڑ کر ماسٹروں کے اس میں انسپکٹر ہونا جو قبول کیا، آپ کی صحبت میں رہ کر اتنے منجے کہ ایک مرتبہ ایک موقع ہوا سفر کا، تو اس میں آپ کا سامان کچھ زیادہ تھا، آپ نے تلوایا اور تلوا کر اس کا جو محصول بنا تو وہ دینا چاہتے تھے، کوئی آدمی لینے کو تیار نہیں. جس سے بات کریں وہی کہے جی چھوڑیں. بالآخر وہ آفس میں چلے گئے، وہاں جا کے انہوں نے جو بیٹھے تھے ان کے انسپکٹر ان سے بات چیت کی، انہوں نے بھی کہا کہ چھوڑیے دنیا سامان لاتی ہے لے جاتی ہے، تو آپ بھی لے جائیے، کیا مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں. آپ نے فرمایا کہ بھائی مسئلہ تو بہت بڑا ہے، اگر میری پکڑ ہو جائے تو میں کہاں سے بھروں گا. بار کے انہوں نے انگریزی میں کہا کہ یہ مجھے پاگل لگتے ہیں. حضرت خواجہ صاحب پانچ کیلی کی ٹوپی، سفید کرتا، سفید پاجامہ، دیکھنے میں بالکل ہے نا مولانا لگتے تھے. تو بہرحال انہوں نے جب یہ بات کہی تو حضرت خواجہ صاحب نے بھی انگریزی میں جواب دیا کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں عقل مند ہوں اور مجھے اپنے معاملات کے حساب کی بڑی فکر ہے. تو وہ بڑے شرمندہ ہوئے. پھر بہرحال کوئی بھی راستہ نہیں نکلا، تو انہوں نے یہ کیا کہ ٹکٹ لے کے اتنے پھاڑ دی. ایک مرتبہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، ہمارے ایک نمازی تھے اس زمانے میں، یہ ریلوے چلی تھی کراچی کے شہر کے اندر کراچی میں، تو ٹکٹ تھوڑا سا اتنا چار آنے کا ٹکٹ لگتا تھا، لیاقت آباد سے بیٹھو تو ملیر تک چار آنے، ادھر سے بیٹھو تو ادھر تک چار آنے. تو ہمارا نمازی جو تھا وہ ملیر گیا، 12 آدمی تھے غالباً یا 6 تھے، بہرحال جتنے بھی تھے چار چار آنے کے حساب سے انہوں نے ٹکٹ لیا نہیں. وہاں سے جب واپس آئے تو آ کے اترے، چیک کر آیا، اس نے پوچھا ٹکٹ کرنے گئے ہی کون ہے؟ میرے سے بتایا، میں نے کہا خبردار میرے پاس اگر جب تک کے حساب برابر نہیں کر لو وہاں جا کے ٹکٹ لے کر پاڑو، نہیں تو میرے سے آگے بات مت کرنا، مجھے شکل مت دکھانا. باہر کیا ہے، وہ بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوا اور جا کے وہ ٹکٹ لے کر آیا، اس نے پھاڑے میرے سامنے. میں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں، گڑبڑ کبھی نہیں کرتے. ایک اور ہمارا مرید، اس نے وین میں سفر کیا، کریم آباد کے قریب وین جو تھی وہ الٹ گئی، افراتفری مچ گئی، اسی میں وہ دے نہیں سکا پیسے، اور وہ دکان پر آ گیا میرے، اور آ کے اس نے بتایا کہ میں نے پیسے نہیں دیے. اس زمانے میں 2 روپے 2.5 روپے ٹکٹ تھا. تو میں نے کہا کہ پیسے نہیں دیے تم نے تو تمہاری تو گردن پر رہنا مشکل ہو گئی. تو بار کیب اس کو میں نے بڑی تاکید کی، وہ بڑا ڈرا اور اس کے اوپر دہشت طاری ہو گئی بہت زبردست. میں نے کہا تم آخری اسٹاپ پر جاؤ، جہاں پر ادھر شہر کے اندر ہو وہاں دیکھو اس کو، وہاں نہیں ہو تو پھر اورنگی میں جا کر جو اس کا آخری اسٹاپ ہو وہاں دیکھو، اور جا کے وہ پیسے ادا کر کے آؤ اور پھر میرے پاس آنا، مجھے بتانا. بہرحال اس نے دیکھا اور اس کے بعد اس نے بتایا، آ کر کہنے لگا جی میں بہت ہی زیادہ پریشان ہوا، بڑا شرمندہ ہوا، اس کو میں نے جب کہا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں, ایسے تو رات دن ہوتا رہتا ہے. یعنی کہ ان کے نزدیک تو ہوتا رہتا ہے لیکن ہم لوگوں کو تو فکر کرنی چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو نیک توفیق عطا فرمائے, ان کا کرم ہو, اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل اور شامل فرمائے, بزرگان دین کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل اور شامل فرمائے, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتیوں میں داخل اور شامل فرمائے. اسی پر اکتفا کرتا ہوں, باقی یا زندہ تو بس باقی انشاءاللہ آئندہ. ضرور سے پڑھ لیجیے, مختصر دعا کر لیجیے. یہ ایک پرچہ ہے نعیم الدین نے دیا ہے, ان کے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو جلدی شفا کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمل عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے الہ العالمین, طاعت کی توفیق عطا فرمائیے, گناہ اور برائیوں سے بچائیے, اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل اور شامل فرمائیے, اپنی رضا اور قرب عطا فرمائیے. اے الہ العالمین, ہم آپ کے کمزور بندے ہیں, یا اللہ ہمیں قوت عطا فرمائیے, ہم سے نیکیاں کرا لیجئے, گناہوں سے ہمیں بچا لیجئے, اور زندگی بھر کی جو خطائیں قصور ہیں معاف فرما دیجئے, پاک و صاف فرما دیجئے. اے اللہ اپنے نیک اور محبوب بندوں میں داخل فرمائیے, اور طاعت آسان فرمائیے, تقویٰ عطا فرمائیے, آج دین کی ساری اخلاص اور اخلاق عطا فرمائیے, غرور و تکبر اور ریاکاری سے بچائیے. اے اللہ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے. اے الہ العالمین, ہمارا پڑھنا سننا, عبادات اور طاعات اور دعائیں اور التجائیں اور اپنے دربار کی حاضری قبول فرما لیجئے, صدقہ واسطہ آپ کی رحمت واسعہ کا قبول فرما لیجئے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.